بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد البر نجو صاحب، امام خطيب جامع مسجد و مجمعین جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 412 سورہ آل عمران آیت نمبر 61, 62, 63.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فمن حاجك فيه، بس جو شخص آپ سے جھگڑ پڑے، فيه اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کے معاملے میں آپ سے کوئی جھگڑا کرے، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ اس کو علم آ چکا ہے، خبر آ پہنچی ہے، حقیقت اور صورتحال سے واقف ہے، سچی بات کیا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس کے بعد بھی آپ سے اگر وہ جھگڑے، فقل تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءكم، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتوں کو بلائیں، وانفسنا وانفسكم، تمہاری ذات اور ہماری ذات، ہماری ذات اور تمہاری ذات، ان کو بھی ہم بلائیں. ثم نبتہل، پھر ہم اللہ سے التجا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، اللہ کی لعنت اور پھٹکار پہنچ پڑے جو جھوٹے ہیں. یہ جو دعا کریں اس کو مباہلا کہتے ہیں. جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ دو فریق ہیں، دو گروہ، اور دو گروہ آپس میں حق بات پر، سچی بات پر جمع نہیں ہو رہے، دونوں اپنی اپنی باتیں برابر سنا رہا ہے، اور دلائل پیش کرنے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں قرآن مجید نے مباہلے کی صورت پیش کی کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل خاندان کو بلا لائے، وہ بھی یہ بھی، اور دونوں ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس میں سے جو جھوٹے ہیں ان کو تو تباہ کر دے، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، جو آسمانی فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے کہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ یہاں بھی آپ دیکھیں، نجران کے یہودی آئے تھے، عیسائی آئے تھے، اور وہ عیسائی صرف اس پر مصر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اللہ کا بیٹا کیوں تصور نہیں کرتے، آپ کو اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے، اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں، یہ وجہ. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک صرف درمیان میں باپ کا رشتہ نہیں ہے، باپ کا رابطہ نہیں ہے، باقی ساری چیزیں تو ویسی ہی ہیں. اس سے زیادہ حیرت انگیز تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہے کہ باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کو تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، باپ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ کوئی چکر نہیں. اور یہاں صرف باپ نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، پوری ترتیب اسی کے طرح سے ہے. عام حالات میں انسان کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا نہیں ہوتا، حالانکہ جنسی خواہش اور جانوروں میں بھی ہے، صرف نوعیت کا فرق ہے. اب آپ بتائیے، جنسی خواہشات جانوروں میں نہیں ہے جیسے انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے. ان سے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا فرماتے ہیں، یہاں بھی اولاد فرماتے ہیں. نوعیت کا البتہ ضرور فرق ہے، کچھ قسم وہ ان کی قسم الگ ہے، ہماری قسم الگ ہے، باقی نظام اللہ تعالیٰ کا یہی ہے. کبھی کبھی حق تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے اور اس کے نمونے پیش کرنے کے لیے اس طرح سے کر دکھلایا کرتے ہیں، کہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبب کے اور سبب کا محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ اپنی کمال و قدرت کا اظہار کبھی کرا دیتے ہیں، ورنہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ مربوط کر رکھی ہے. عام دنیا میں جتنے کام ہوں گے سب کام اسباب کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں ظاہری، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک نمونہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. چنانچہ وہ مشر ہے، ہم نہیں مانتے، کسی صورت میں ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں. نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. الوہیت ان کے اندر سرایت کر گئی، اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا یہ ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا. تب آپ نے کہا اچھا ایسا ہے تو ہم آپ کو مبالغے کی دعوت دیتے ہیں، آئیے. اس میں آپ دیکھیے غیرت کو کتنا، غیرت کے اوپر کتنی غیرت کو کتنا جھنجھوڑا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیے مباہلہ کرنے کے لیے، یہ بات پیش وہ کرنے کے لیے پہلے نمبر پر بلائیے اپنے اولاد کو. انسان کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کی ان سے بڑی غیرت ہوتی ہے. کون اپنے بیٹوں کو لا کر تباہی کے اس میں تباہی کے اندر کھڑا کر دے گا، تباہی کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گا؟ برباد ہونے کے لیے اپنے اولاد کو ڈالے گا کوئی؟ یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کو آدمی بلاتا ہے تم آ جاؤ، اپنے اولاد سے کہتا ہے آ جاؤ، کہ تباہ ہونے کا اگر موقع آ جائے تو تباہ ہو جاؤ، یہ آخری درجہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اپنی عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، دونوں فریق کی عورتوں کو بلایا جا رہا ہے. عورتوں کو کون بلائے گا؟ خامخواہ کے لیے برباد ہونا کوئی چاہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچیوں کو اور اپنے نواسوں اور اپنی پوتیوں کو اور اپنی نواسیوں کو لے جا کر غار کے اندر، تباہی کے غار میں ڈالے؟ کون چاہے گا؟ پھر اس کے بعد اپنی جان، اپنا نفس، اپنی جان کو کون لے جا کر جھونکوں میں ڈالے گا؟ گرچہ کہ انسان کو اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر تو بعد میں آیا، لیکن اس سے پہلے بچوں کا اور عورتوں کا ذکر کرنے میں غیرت انسانی کو حمیت دینا ہے، انسانی غیرت کو جوش دلانا ہے. انسان اپنی ذات کو پیش کر سکتا ہے لیکن اپنے اولاد کو، اپنی بیویوں کو کبھی پیش نہیں کرے گا. لیکن آڑے وقت آتے ہیں، آڑے وقت پر انسان اپنی جان کے ساتھ تو چھڑتا ہے کہ جو کچھ ہو اس کو میں سہ لوں، اس کو میں برداشت کروں، لیکن عورتیں اس سے محفوظ رہیں، بچے ہمارے محفوظ رہیں. یہ انسان کی، سچے انسان کی ایک نشانی ہے یہ، اور یہ غیرت کی چیز ہوتی ہے کہ اپنی عورتوں کو بیچ میں نہیں لاتا ہی. لیکن مباہلے میں اپنی عورتوں کو سب سے پہلے تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو لے آئیں، اپنی عورتوں کو لے آئیں، پھر اپنی ذات کو لے آئیں، اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تباہ کر دے، برباد کر دے، ستیاناش کر دے جو چھوٹے ہیں اس میں سے، جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس وقت اور اٹھ کر تشریف لے گئے، اور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور یوں فرمائے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے گھر والے ہیں. بلکہ یہاں تک منظر ہے حدیث میں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں تھے اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی انگلی آپ نے پکڑ رکھی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے، یہ ترتیب تھی. اور لے آئے کہ اب کریں ہم لوگ بد دعا کریں، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو. جب یہ منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا، اور آپس میں مشورہ کیا اس میں کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر یہ ہمارا ان کے ساتھ مباہلہ ہوتا ہے تو پھر یقین مانیے قیامت تک ایک نصرانی باقی نہیں رہے گا. یہ اس نے کہا قیامت تک ایک نصرانی باقی نہیں رہے گا، جتنے یہاں ہیں ان کی صورتیں سور کی ہو جائیں گی، بندروں کی ہو جائیں گی، اور جتنے ہیں ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ کر گرے گا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہرے اتنے روشن ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کی ہمت نہ کرو، اگر کر جاؤ گے تو قیامت تک ایک نصرانی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. یہ ان کے سمجھداروں نے اسی وقت کہنے. اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ تم اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے صلح پر آ جاؤ، اس لیے کہ تم کو عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں، یہ اتنی تعداد میں ہیں کہ تم ان کا بال بکا نہیں کر سکو گے، ان کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکو گے. اس لیے ایک شرط جو تیسری درمیانی شرط ہے اس کو قبول کر لو، صلح پر آ جاؤ. چنانچہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے صلح پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اس کی تفصیلات موجود ہیں کیا کیا سالانہ دیں گے، کتنی رقم دیں گے، اور اسی بات کو تصدیق کر کے وہ وہاں سے چلے گئے. ورنہ جو ہونا تھا وہ دنیا دیکھ لیتی کہ ایسا اللہ تعالی کی طرف سے ایسا نظام ہو جاتا کہ معلوم نہیں کیا اس کے بعد ہو جاتا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات تو اتنی ضرور ہے کہ ایک نصرانی ایک کرسچن باقی نہیں رہتا اگر وہ مباہلے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. کون تھے وہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ موجود ہے، اور دنیا کا سب سے لاڈلا اور چہیتا اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، اولین اور آخرین کے سردار موجود ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں دیکھا جائے گا کہ پوری اس وقت کی وہ پوری نسل اور پورے لوگ یہ نصرانیوں کے وہ زمین میں دھسا دیے نہیں جاتے، جیسے پہلی سابقہ قوموں کے ریکارڈ محفوظ نہیں آپ کے پاس کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، اور جب بالخصوص مقابلے پر آ جائے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے پر آ جائے تو کیا حشر ہو جاتا ہے ان کا. لیکن بہرحال کچھ سمجھداروں نے ان کو صلاح دیا، مشورہ دیا، اور وہ بچ گئے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصل سے حق ہے، سچا واقعہ ہے، اور یہ حق بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور وہی عزیز اور غالب اور حکمت والا ہے. پس اگر کوئی روگردانی کر لے، اس بات کو مان نہ لے اور تسلیم نہ کر لے، تو پھر یقین مانی اللہ جاننے والا ہے، کون مفسد ہے کون فسادی ہے اللہ جانتا ہے. پھر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا دیکھنا معاملہ کیا ہونے والا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ ایک امی ان پڑھ جس کو کوئی علم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی چیزوں کے، وہ پرانی غیب کی باتیں ایسی سنا رہا ہے کہ جیسے لگتا ہے ابھی ان کے سامنے ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال یا اس سے کچھ بڑھ کر اتنا وقفہ گزرا ہے، اور اس وقت کے واقعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی بتا رہے ہیں، ان پڑھ نبی بتا رہا ہے. تو یہ کس کی بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی خود نہیں بتا رہا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے القاء کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تب جا کے وہ بتا رہا ہے. اس کے معنی ہے کہ نبی سچا ہے، اس کی بات ماننے میں ہی کامیابی ہے. حق تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس بھی پیدا فرمائے اور اس نبی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.